بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 اکتوبر 2009 مسجد دارالسلام باغ جینہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں رب کا پیغام مسلمانوں کے نام کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. ابھی ماہ رمضان المبارک کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا. قرآن کا پیغام میرے اور آپ کے نام کیا ہے، یہ اصل میں حاصل ہونا چاہیے اس ماہ مبارک میں جو ہم تراویح میں قرآن سنتے ہیں. یقیناً وہ ایک بڑا بہت بڑا کار ثواب ہے، بہت بابرکت معاملہ ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پیغام میرے اور آپ کے نام ہے کیا، یہ ہم پر واضح ہوا یا نہیں ہوا. اقبال نے بڑے خوبصورت الفاظ میں قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلسلہ جو ہے نبوت کا، رسالت کا اور وحی کا، یہ تو بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے. اور نبوت اور رسالت کے سلسلے میں اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا پیغام بندوں کے نام، اس تک پہنچانے کا ذریعہ نبی ہے، رسول ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے رسالت کے لیے، اور انسانوں میں سے بھی منتخب کرتا ہے. ان اللہ سمیع بصیر. باقی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا. انسانوں تک پیغام پہنچانا ہے، اس کے لیے یہ سلسلہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، اور اس کی دو کڑیاں ہیں. ایک رسول ملک، فرشتوں میں سے ایک رسول جو اللہ کا پیغام لے کر رسول بشر کے پاس آتا ہے، انسانوں میں سے ایک رسول کے پاس. وہ پیغام اس تک پہنچتا ہے، اور اب اس شخص کا جو رسول بشر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم تک وہ پیغام کو پہنچا دے. یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا گیا وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھا، پوری نوع انسانی کے لیے تھا. یا ایھا الناس. قرآن مجید میں کئی جگہ یہ مضمون آیا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. الی کافۃ الناس بشیرا و نذیرا، بشیر اور نذیر بنا کر، جبکہ پچھلے تمام رسول آئے اپنی اپنی قوم کی طرف. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا، اور ان کا پیغام کیا ہوتا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. اور جو آخری پیغام آیا وہ ہمگیر اور جامع ترین تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا اور پوری نوع انسانی کے لیے آیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. یا قوم نہیں ہے، اے لوگو. تو آخری پیغام اللہ کا یہ ہے قرآن حکیم، نو انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. رب کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام، مخلوق کے نام، انسانوں کے نام. وہ ہے کیا پیغام؟ 2 سال پہلے میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے یہاں انہی اجتماعات جمعہ میں. پوری نو انسانی کے نام پیغام کیا ہے؟ سابقہ امتوں کے نام پیغام کیا ہے، پھر جو مسلمان ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے، اس قرآن کو مان لے، اس کے لیے خصوصی پیغام کیا ہے. تین لیولز ہیں، ایک پیغام پوری نوع انسانی کے لیے، پھر ایک خصوصی پیغام سابقہ امتوں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، اہل کتاب کے لیے، اس لیے کہ وہ بھی قرآن اللہ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، رسولوں کو ماننے والے، کتابوں کو ماننے والے. اور نوع انسانی کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو کسی رسول اور نبی کو نہیں مانتی. اب ہندو ہے، ہندوازم ہے، بدھازم ہے، جینازم ہے، گریک مائتھولوجی ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ کسی نبی اور رسول کے قائل نہیں، ان کے لیے پیغام کیا ہے؟ جس طرح مشرکین عرب تھے کسی رسالت کی اور آخرت کے قائل نہیں. پھر آخر میں یہ ہے کہ جو مان لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کی رسالت کو، اس کے لیے بھی پیغام ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ اور جو مدنی صورتیں ہیں، یعنی قرآن مجید کا جو حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا، اس میں تو اصل خطاب ہی مسلمانوں سے، وہ پیغام کیا ہے؟ ہمیں پتا تو چلے ہمارے رب کا پیغام ہمارے نام ہے کیا. اگر یہ نہیں پتا چلا تو ہم محروم ہیں. سورۃ الناس، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک سن لیا، لیکن اس پیغام سے بے خبر، نہ واقف، نہ بلد. تو قرآن مجید کا یہ مقام بڑا جامع ہے، سورہ حج کی آخری دو آیات، کہ مسلمانوں سے، مجھ سے اور آپ سے دین کا تقاضا کیا ہے، میرے اور آپ کے نام اللہ کا پیغام کیا ہے. ویسے تو اور بھی بہت سے مقامات ہیں، لیکن ایک مقام کو میں نے اس دفعہ منتخب کیا کہ اس کے ذریعے وہ رب کا پیغام ہم تک پہنچ جائے، تاکہ پوری زندگی ہم اس کو تھامے مضبوطی کے ساتھ، اس لیے کہ آخرت کے کامیابی کا انحصار اسی کے اوپر ہے. پیغام آیا کس لیے؟ پیغام یہ بتانے کے لیے آیا کہ یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ کل زندگی نہیں ہے، یہ تو ابتدائی حصہ ہے، بڑا مختصر سا، ناپائیدار، غیر یقینی، عارضی. اصل زندگی موت کی سرحد کے پار. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. جو دار آخرت ہے، اصل زندگی تو ہے ہی وہ، کاش کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ خود قرآن نے کہا، یعنی کہنے والا اللہ ہے جس نے یہ دنیا پیدا کی ہے، اس میں ہمیں بھیجا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کو حقیقت مت سمجھو، یہ ایک امتحانی پیریڈ ہے تمہارا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دے کر آزمایا، کسی کو کم دے کر آزمایا، کسی کو عزت دے کر آزمایا، یہ تو آزمانے کے لیے مختلف صورتیں جو اللہ نے پیدا کی، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. متاع الغرور، دھوکے کا سامان. اور جس حقیقت کو کس نے سمجھا اس دنیا کی زندگی کو، جس نے جان لیا کہ یہاں ہر لمحہ میری آزمائش ہو رہی ہے، اگر دنیا میں مجھے خوشحالی مل گئی ہے تو یہ بھی میرے لیے ایک امتحان ہے، اگر غربت اور فقر اور افلاس ہے تو یہ بھی امتحان ہے، اگر حالات مشکل ہو گئے ہیں تو یہ بھی امتحان ہے، اور اگر عزت اور اقتدار اور حیثیت حاصل ہو گئی ہے تو یہ بھی امتحان ہے. اس کی اصل حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے جانچ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ نکلے گا آخرت. اصل پیغام تو یہ ہے پوری نوع انسانی کے لیے. اب اس نتیجہ جو آخرت میں نکلنا ہے، جو آخرت کو مان لے، اللہ کی رسالت کو مان لے، تو کامیابی کے لیے شرائط کیا ہیں اس امتحان میں کامیابی کی، وہ اب قرآن ہمیں بتا رہا ہے، مجھے اور آپ کو، کہ اب زندگی ایسے گزارنی، یہ دین کے تقاضے ہیں، رب کی پسند کا راستہ یہ ہے، اس کو اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح سے ہم کنار کرے گا، کامیابی عطا کرے گا، اس امتحان میں سرخ روئی عطا کرے گا. لیکن کرنا کیا ہے ایمان لانے کے بعد؟ یہ ہے مقام جس میں حکم آ رہا ہے، اہل ایمان، خطاب اہل ایمان سے ہے، اور اس کے بعد امر کے صیغے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، اور اگلی آیت میں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، پانچ عوامر ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کو مان لے اور اس کائنات کی ابدی حقائق کو تسلیم کر لے کہ جو اللہ نے بیان کیا اور جو رسول کے ذریعے پہنچے وہی اصل حقیقت ہے اس کائنات کے بارے میں، یہ مان لیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ ماننے کے بعد اب دنیا کی پرستی کرے، دنیا داری میں منہمک ہو جائے؟ نہیں، اب اس کے تقاضے بھی ہیں۔ وہ آقا ہے، مان لیا تم نے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم غلام ہیں، تو غلامی کے آداب کیا ہیں؟ غلام کو شب و روز کیسے گزارنے ہیں؟ اپنے آقا کے ساتھ خیرخواہی اور وفاداری کا معاملہ کیسے کرنا ہے؟ اس کی شرائط کیا ہیں؟ یہ ہے اصل معاملہ جس کی تفصیل آ رہی ہے۔ ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اہل ایمان، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ ان دو الفاظ سے فوری طور پر ذہن میں ایک بات آ گئی کہ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، ہر مسلمان فوراً پہنچ جائے گا یہاں تک، رکو کرو اور سجدہ کرو، جھک جاؤ اللہ کے سامنے۔ اور اس سورت کی آخری آیت سے بات کھل جائے گی کہ اصل مفہوم یہاں پر مراد جو ہے وہ صرف نماز نہیں ہے بلکہ ارکان اسلام ہے، اور یہ بات الحمدللہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہر مسلمان پر کلمہ شہادت کے ساتھ چار چیزیں فرض ہیں۔ بنی الاسلام علی خمسن، ارکان اسلام پانچ، کلمہ شہادت یہاں سے تو انٹری ہو گئی، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کی سرحد کے اندر آ گئے۔ اب چار ذمہ داریاں ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکات، ارکان اسلام، پلرز آف اسلام۔ یہ الحمدللہ کے تمام مسلمانوں کو یاد ہیں کہ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، روزے کی پابندی کو کر رہا یا نہیں کر رہا، اسے پتا ہے کہ روزہ فرض ہے، ماہ رمضان المبارک پورا مہینہ روزہ رکھنا فرض۔ زکات کوئی دے رہا یا نہیں دے رہا، اسے پتا ہے کہ اگر میں صاحب نصاب ہوں تو مجھ پر زکات فرض ہے۔ حج کے بارے میں بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ بھی ایک فریضہ ہے جس سے اللہ تعالی زاد راہ کی سہولت عطا کر دے، سفر خرچ، آمد و رفت کا اور وہاں رہائش کا، اور اپنے پیچھے جو ہے اپنے جو گھر والے ہیں، اہل خانہ ہیں، ان کے لیے بھی نان نفقہ جو ہے اس کا اہتمام ہو، تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے، آپ یوں سمجھیے جیسے یہ ممبر ہے نا، اس کے تین سٹیپ آپ کو نظر آ رہے ہیں، چار سٹیپس یہاں پر آ رہے ہیں ہماری دینی ذمہ داریوں کے۔ پہلا سٹیپ، بنیادی سٹیپ جو ہے وہ ارکان اسلام، نمبر ون، پہلی سیڑھی، نماز، روزہ، حج، زکات۔ یہاں پر خصوصیت سے ذکر ہوا نماز کا، اس لیے کہ ویسے تو چاروں ہیں اسلام کے ارکان اور عمود، عماد الدین، لیکن بنیادی ستون جو ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون۔ اس لیے کہ ایک بندہ مومن کسی حال میں بھی اس سے نماز جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ فاطر العقل ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے، مریض ہے تب بھی اسے پڑھ دی، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے، اس کی رخصت نہیں ہے۔ چنانچہ اور یہ وہ شے ہے کہ دن میں پانچ وقت، گویا ایک مسلمان اسکوٹر سے بندھا ہوا، روزے کا مہینہ ایک مہینہ پورے سال میں آئے گا، ماہ رمضان المبارک، بقیہ گیارہ مہینے جسے اللہ توفیق دے وہ نفلی روزے رکھنے کی، لیکن ایسے بہت کم ہوتے، بہت ہی کم، ایام بیس کے روزے بھی ہیں اور بھی بعض نفلی روزے ہیں، لیکن یہ کہ عام تصور یہی ہے کہ بس رمضان کا مہینہ آیا اور شوال کا چاند نظر آیا، روزے ختم، اب 11 مہینے کے بعد دوبارہ باری آئے گی. زکات کا معاملہ کیا ہے؟ زکات ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، صرف صاحب نصاب پر فرض ہے. اب اس کی ایک شرط آ گئی، ایک لیول ہے، اس لیول تک جس کے پاس مال ہے وہ زکات دے گا، اور جو اس سے نیچے ہیں وہ زکات وصول کرنے والے ہیں. حج بھی سب پر فرض نہیں ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اس میں بھی شرط ہے. کسی کے پاس سفر خرچ ہے ہی نہیں، حج فرض نہیں ہے اس میں. لیکن جو چیز ہر وقت، ہر روز اور دن میں 5 مرتبہ ہر حالت میں فرض ہے، وہ نماز. تو مرکزی ستون جو ہے اسلام کا وہ نماز. اور نماز کی اہمیت ہمارے دین میں کیا ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام اور کفر کے درمیان امتیاز جو ہے، فرق و تفاوت، وہ نماز سے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کٹڑ منافقوں کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، اس لیے کہ انہیں اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں شامل رکھنا تھا. جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو تو سمجھ ہی نہیں جاتا تھا کہ یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے. مسلمان ہو، نماز نہ پڑھے، کوئی تصور ہی نہیں تھا. چنانچہ وہ نماز کے لیے آتے تھے، وَلَا يَاتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى. منافقین جو ہیں بڑی کسل مندی کے ساتھ آنا پڑتا تھا انہیں نماز کے لیے، پہنچتے ضرور تھے، ورنہ تو ان کا اسلام ہی مشکوک ہو جاتا. یہ تو آج ہمیں آزادی ہے کہ نماز 5 وقتہ نماز نہ پڑھیں، جمعہ پہ نہ پڑھیں، اور ایسے بھی ہیں جو اس سے بھی آگے، عید کی نماز. کچھ تو ہیں جو 5 وقت نماز پڑھنے والے ہیں، وہ تو بہت ہی کم ہیں. پھر کچھ ہیں جو پابندی سے جمعہ پڑھنے والے ہیں، وہ کچھ نسبتاً زیادہ ہیں. اس سے ایک درجہ اوپر وہ ہیں جو عید کی نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں. لیکن ایسے بھی ہم مسلمانوں میں موجود ہیں جو اس سے بھی محروم، لیکن ان کے اسلام اور مسلمان پر ہونے پر کوئی شک نہیں کرے گا. وہ جو اکبر الہ‌آبادی نے کہا تھا نا کہ کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، انل حق کہو اور پھانسی نہ پاؤ، تو وہ تو اور مفہوم میں تھا. لیکن آج بڑی آزادی ہے کہ مسلمان نماز نہ بھی پڑھے تب بھی اس کے اسلام اور ایمان میں کوئی شک نہیں کیا جاتا، جبکہ قرآن مجید کی اصطلاح میں مسلمان اور مصلی، نمازی، یہ ہم معنی الفاظ ہیں. الا المصلین، اہل ایمان کی جگہ کہیں کہیں قرآن لفظ مصلی استعمال کیا ہے، یعنی مسلمان ہوگا تو نماز پڑھے گا ہی پڑھے گا. یہ ہے وہ پہلی ذمہ داری. اور ہمیں اللہ نے توفیق دی پورے ماہ رمضان روزہ رکھنے کی، بہت سے لوگ ہیں، تو کم سے کم یہ سبق تو سیکھیں کہ اب ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے جو عائد کردہ تقاضے ہیں، دینی ذمہ داریاں، ان کو پورا کرنا ہے. سب سے پہلے ارکان اسلام کی پابندی تو آج سے طے کرے ہر شخص، نماز نہیں چھوڑیں گے، یہ اہم ترین شے. تو ارکان اسلام سب سے پہلا لیول ہے ہماری دینی ذمہ داریوں کا. مسلمان ہو گئے، اب کیا کرو؟ ارکان اسلام کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو. لیکن کیا اس پر تقاضا ختم ہو گیا؟ دین کا، شریعت کا، اللہ کا، قرآن کا تقاضا پورا؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی غلامی اختیار کرو، بندگی کرو، پرستش کرو. غلامی کیا ہے؟ غلام 24 گھنٹے اپنے آقا کے حکم کا پابند سمجھا جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. اور غلام کا تصور جو ہے، سلیوری کا کانسیپٹ یہ نہیں تھا کہ 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کی کوئی ڈیوٹی ہے اس کو کر کے بعد میں فارغ. 24 آورز وہ اپنے آقا کے حکم کا تابع ہے. چنانچہ اسی بات کو قرآن مجید دوسرے انداز سے بھی سٹریس کرتا ہے، اور یہ الفاظ قرآن میں آپ نے بار بار سنے ہوں گے، وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. کس معاملے میں اطاعت کرو؟ زندگی کے ہر معاملے میں. کیا ہمارا دین صرف مسجد کا دین ہے, نماز کا دین ہے؟ پوری زندگی کا دین ہے. وہ تو شروع ہوتا ہے پاکیزگی اور طہارت سے, تو بات شروع ہوتی ہے. اور یہود جو ہیں وہ تانے کے طور پر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ بھائی تمہارا دین, تمہارے نبی تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کوئی بھی تمہیں تعلیم دیتے ہیں. وہ تانا دے کر کہہ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جواب دو کہ ہاں ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا, اس کے بھی آداب بتائیں. تو دین تو ہمارا زندگی کا کوئی گوشہ اس سے باہر ہے ہی نہیں. مکمل انفرادی اور مکمل اجتماعی زندگی سب تابع. وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, یہ جو بار بار قرآن مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو, وہ یہی ہے. یعنی بندگی اختیار کرو, جب اللہ کو رب مان دیا تو ہر حکم مانو, پھر تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ کسی معاملے میں اللہ اور رسول کا کوئی حکم موجود ہو واضح اور تم اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق جو ہے اپنا عام فیصلہ کرو اور اس پر عمل کرو. مسلمان کے لیے نہیں ہے یہ, اسی معنی میں ہے. میں نے وہ حدیث پچھلی بار بھی آپ کو سنائی تھی, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. کس معنی میں قید خانہ ہے؟ اس معنی میں کہ قید میں بھی پابندی ہوتی ہے, آدمی جو ہے وہ اس حد سے باہر نہیں نکل سکتا, وہ ایک کوٹھڑی ہے اس میں سے نہیں نکلے گا. جب اللہ کو رب مان لیا تو اب مومن بند گیا ایک کھونٹے کے ساتھ, اللہ اور رسول کی اطاعت کے دائرے سے نہیں نکل سکتا باہر. جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال سے بیان فرمایا تھا کہ مومن کی مثال ایسے ہے جیسے کسی گھوڑے کو کھونٹے سے باندھا گیا ہو, جتنی رسی ہے اس رسی کی حد تک وہ آزاد ہے, اس کے اندر وہ چل پھر سکتا ہے, حرکت کر سکتا ہے, لیکن جہاں تک رسی اجازت دیتی ہے اس سے آگے ایک قدم نہیں باہر نکال سکتا. ہم بھی حدود اللہ کے پابند ہیں, اللہ اور رسول کی اطاعت کے پابند ہیں اگر مسلمان ہیں, واقعی مسلمان. تو یہ ہے دوسرا لیول. پہلا تو تھا ارکان اسلام کی پابندی, دوسرا ہے بندگی رب. زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے حکم کو مقدم رکھنا, ان کی اطاعت کرنا. شعوری طور پر یہ زندگی گزارنا. ہاں کبھی کسی وقت قدم لڑکھڑا گئے, سستی ہو گئی, غفلت ہو گئی, کسی فریضے کی ادائیگی میں جو ہے وہ تساہل ہو گیا, یا کہیں گناہ کی دلدل میں جو ہے پاؤں پڑ گیا, تو فوراً بندہ توبہ کرے اور پھر واپس آئے اسی راستے پر, صراط مستقیم, اللہ کی بندگی کا راستہ, اللہ اور رسول کی اطاعت کا راستہ. یہ بالکل امکان ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے, اس سے گناہ سرزد ہو جائے, اس سے کوتاہی ہو جائے. کل بنی آدم خطاؤں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کاروں میں سے وہ ہیں. خطا کار تو سب ہیں, ان میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں فوراً. یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ قدم پھسل گیا, ٹریک سے اتر گئے, تو اب اسی گناہوں کی دلدل میں ہی پڑے ہوئے ہیں. فوراً اٹھتے ہیں, رجوع کرتے ہیں, عزم کرتے ہیں, انداز سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. پروردگار آئندہ نہیں ہوگا, پوری کوشش ہوگی, اور آتے ہیں واپس اسی بندگی کی صراط مستقیم کی طرف, اللہ اور رسول کی اطاعت کے راستے پر. یہ ہے نقشہ جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے کہ مومن کی زندگی اس انداز کی ہونی چاہیے. تیسرا مطالبہ ایک اور آ رہا ہے, عبادت رب کے بعد تیسری بات آئی, وافعل الخیر, خیر کے کام کرو, بھلائیوں کے کام کرو, خدمت خلق کے کام کرو. بعض چیزیں ہوتی ہے کہ فرض کے درجے میں ہے کہ بھائی تمہارے پاس اللہ نے زیادہ مال دیا ہے, اتنا تو مال نکالو نا, زکوٰۃ ادا کرو, اس کا ایک نصاب ہے,
2.5% ہے، 40% حصہ مال کا، وہ ہر سال نکالو. یہ تو ہو گیا فرض، یہ تو ہو گئی اطاعت، اللہ اور رسول کی اطاعت. لیکن اس سے آگے دین کی تعلیم یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں زیادہ دیا اور پڑوسی تمہارا جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے تو تم مجرم ہو اللہ کی نگاہ میں. تمہارے قریبی عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ افلاس اور فقر کی حالت میں ہیں اور تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور تم ان کی مدد نہیں کر رہے، غریبان تمہارا پکڑا جائے گا قیامت. وہ زکات تو تم نے نکال دی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر بھی ذمہ داری ہے. وَأَفْعَلُ الْخَيْرِ، خدمت خلق کے کام، نیکی کے کام، بلائیوں کے کام. جس کو اللہ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، وسعت دی ہے، پوچھا جائے گا. وَأَفْعَلُ الْخَيْرِ، یہ ہے اگلا مرحلہ. فرض نماز آپ نے پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز کے حوالے سے بھی جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اس کی تلافی سنت سے، نوافل سے، ابھی افعال خیر، سنت اور نوافل، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اب مزید جو آپ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں افعال خیر اور خدمت خلق، لوگوں کی بھلائی کے لیے، پر کسی کو پریشانی میں دیکھ کر اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، بہت بڑا نیکی کا کام. اور اگر کسی کے دل میں یہ انسانی ہمدردی کا مادہ ہی نہیں ہے، وہ انتہائی بد نصیب شخص ہے. ایک حدیث بڑی پیاری ہے، مختصر سی، فرمایا کہ من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ تو کل خیر سے محروم ہو. جس کے اندر دل کی نرمی نہیں ہے، انسانی ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے، وہ ہر خیر سے محروم. تو یہ کام بھی ہے، وَفْعَلُ الْخَيْرِ، آگے بڑھ کر اور کام کرو خدمت خلق کے، نیکی کی. کتنی اس کے لیے احادیث کے اندر ترغیب ہے، تشویق ہے. بہت سی احادیث میں آپ کو ایسے الفاظ ملیں گے کہ جو کسی تنگ دست کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. من سطر مسلما سطرہ اللہ یوم القیامہ ومن یسر علی محسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. کسی پریشان حال تنگ دست کی مدد کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دے گا. یہ ہے خدمت خلق کے کام. لیکن خدمت خلق کے کام کا بھی دو لیول سے، ایک تو وہی ہے جس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ایک بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا، کوئی شخص قرض کے بندھن میں جکڑا گیا ہے اس کی مدد کر دی، یہ بہت بڑا خدمت خلق کا کام ہے، یہ تو اس کے برابر ہے. کسی کو قرض کے بندھن سے آزاد کر دینا جیسے کسی غلام کو آزاد کر دیا جائے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے. لیکن یہ آپ نے اس کی دنیاوی پریشانی اور دنیاوی مسائل حل کیے ہیں، اور یہ دنیا تو دار الامتحان ہے، عارضی ہے، اصل زندگی تو موت کے سرحد کے پار ہے، آخرت ہے. تو خدمت خلق کا اصل کام اور ایک اور اعتبار سے اعلیٰ تر کام کیا ہے، کہ لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کی جائے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کی جائے، اس کی کوشش کی جائے. یہ سب سے بڑا خدمت خلق کا کام. اس لیے کہ یہاں آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا بھی دیا تو چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد تو پھر اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، یہ تو جیسے تیسے وقت گزر جائے گا. یہ اپنی جگہ، میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہے، اس کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے. یہ دنیا میں کسی کی بہبود کے لیے، کسی کی مشکل رفع کرنے کے لیے اس کے کام آنا، بہت بڑا کام، کار ثواب، اللہ کو بہت پسند. لیکن اس سے کہیں زیادہ اگلا کام یہ ہے کہ خلق کی ہدایت کے لیے بھاگ دوڑ کی جائے، ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے انسان محنت کرے، پیسہ لگائے، وقت لگائے، جسم و جان کی توانائیاں کھپائے. یہ کام ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لیول پر کیا ہے، تو کلائمیکس پر کیا. سیرت میں آپ دیکھتے ہیں، جب تک وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عنوان بنتا ہے خدمت خلق. یتیموں کی سرپرستی ہے، بیواؤں کی خبرگیری ہے، مسافروں کی دیکھ بھال ہے، کسی کو دیکھتے ہیں پریشانی میں تو تڑپ اٹھتے ہیں، اس کی پریشانی رفع کرنے کے لیے بیتاب ہیں، صبح شام مخلوق کی بھلائی کا خیال ہی ذہن میں آ رہا ہے، خدمت خلق کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا. اور جب وحی نازل ہوئی اور ہدایات جو ہیں وہ یوں کہنا چاہیے کہ حقائق کھول دیے گئے، اب ساری توجہ، وہ خدمت خلق کا کام اپنی جگہ ہے لیکن اب ساری اصل توجہ کدھر ہے؟ لوگوں کی عاقبت سنوارنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، ایک ایک کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا آنکھ کا گڑھا ہے اور تم اس کی طرف بڑھ رہے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور چند قدم کے بعد گویا کہ اس کے اندر گرا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ ابدی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش، یہ ہے سب سے بڑا کام، اور یہ کام اس امت کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. چنانچہ اگلی آیت میں اس کی بات آئے گی، وضاحت آ جائے گی. اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پیغام پہنچانا اور ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرنا اور اس کے لیے دعوت اور تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کام کرنا یہ اس امت پر فرض ہے. اس لیے کہ یہ کام اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور آپ پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اور آپ کی جو بعثت ہے وہ قیامت تک کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے، تو قیامت تک دوسرے مسلمانوں، دوسرے انسانوں تک پیغام کون پہنچائے گا؟ ان کی عاقبت جو ہے سنوارنے کی کوشش کس کے ذمے ہے؟ یہ اس امت کے ذمے. چنانچہ اگلی آیت میں اس کی وضاحت آ رہی ہے. فرما دیا یہ سب کام کرو، تین لیول آ چکے ہیں ابھی تک. سب سے پہلا ارکان اسلام کی پابندی، مسلمان ہو تو پہلا تقاضا یہ ہے. نمبر دو، عبادت رب، پوری زندگی اللہ رسول کی اطاعت. اور یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجیے گا کہ یہ اللہ رسول کی اطاعت محبت کے جذبے کے تحت ہوگی. جب واقعی ایمان آ جائے دل میں تو پھر سب سے بڑھ کر محبت بھی اللہ سے ہوگی اور رسول سے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ یہ وجود بھی اس کا عطا کردہ ہے. ہمیں اگر انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، تو کس نے بنایا؟ اس کی اور مخلوق بھی تو ہے، یہ رینگنے والے کیڑے بھی تو اس کی مخلوق ہیں. کتنا بڑا فضل ہے، اشرف المخلوقات بنایا اور مسجود ملائک ٹھہرایا انسان. وہ رب، یہ صلاحیتیں کس کی عطا کردہ ہے؟ سب اسی کی عطا ہے. رازق وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، لہذا اس کی اطاعت ہوگی تو وہ تو ہمارا عقائد حقیقی ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے. اور اس نے ہمارے لیے یہ موقع پیدا کیا کہ ایک مختصر سی زندگی میں، ایک آزمائشی زندگی میں، اپنے رب کی بندگی کر لیں، اس کی غلامی اختیار کر لیں، اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعلیٰ ترین نعمتیں اس کا وعدہ ہے اس کی طرف سے. کتنا بڑا موقع دیا آپ سے. اس کی جب اطاعت ہوگی تو وہ محبت کے جذبے کے ساتھ ہوگی، وہ زبردستی کی نہیں ہے. ہاں، دنیا میں جو غلامی ہوتی ہے وہاں زبردستی کی اطاعت ہوتی ہے. ایک شخص سے اس نے اپنے ہی جیسے کسی آدمی کو زبردستی غلام بنا رکھا ہے، اسے کام دے رکھا کہ کام لے رہا ہے، وہ جبری اطاعت. تو یہ عبادت، یہ غلامی جو ہے، یہ محبت کے جذبے کے ساتھ ہے. تو دوسرا لیول ہو گیا عبادت رب. تیسرا ہے خدمت خلق، اور خدمت خلق کا بھی وہ لیول ضرور ذہن میں رکھیے گا جس کا میں نے اشارہ کیا، کہ مخلوق کی عاقبت سنوارنے کے لیے محنت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، وقت لگانا، پیسے خرچ کرنا، جسم و جان کی توانائیاں کھپانا. فرمایا لعلکم تفلحون، یہ کچھ کرو گے تاکہ تم فلاح پاؤ. خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، مجھ سے اور آپ سے. اور آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون، یہ کام کرو تاکہ فلاح پاؤ. اور ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، نماز پڑھتے ہو یا نہ پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو، اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے ہوں، شریعت کی دھجیاں بکھیرتے ہوں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہوں، جنت میں ہماری سیٹ کوئی نہیں ہم سے لے سکتا، ریزرو محفوظ، جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن مسلمان بن کے دکھاؤ، یہ تقاضے ہیں مسلمان کے. یا ایھا الذین آمنوا، اگر واقعی مومن ہو تو یہ کچھ کرنا ہوگا. یہ ہے پیغام قرآن کا. چنانچہ اس چوتھی چیز کی وضاحت آ رہی ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے. جہاد کسے کہتے ہیں؟ محنت، کوشش، جد و جہد، اسٹرگل کرنا، اللہ کی راہ میں محنت. اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو محنت ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہاد ہے. مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ابھی صبح سے شام تک ایک محنت ہو رہی ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، ایمان کی دعوت دینا تاکہ ان کی عاقبت سمجھ جائے، آخرت کی زندگی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے کسی طرح بچ جائیں، اس آگ کی کھائی میں داخل ہونے سے، اس کے اندر جھونکے جانے سے بچ جائے. صبح سے شام تک ایک محنت، لوگ تانے سن رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، تیر زہر میں بجھے ہوئے جملے جو ہیں وہ تیر کی طرح پیوست کیے جا رہے ہیں، سب پر سب شکر. یہ ہے محنت قرآن پر پہنچانا، تبلیغ قرآن، دعوت قرآن. یہی جد و جہد جب آگے بڑھتی ہے تو نظام کی تبدیلی کی بات آتی ہے، تاکہ وہ نظام قائم ہو جس میں لوگوں کو ان کو شعور دیا جا سکے، اور زیادہ سے زیادہ انسانوں کی آخرت جو ہے وہ سنور جائے. شیطانی نظام کے تحت رہیں گے تو اپنی عاقبت برباد کریں گے، اسی شیطانی نظام کے سیلاب میں بہ جائیں گے. اور اللہ کا عطا کردہ نظام قائم کریں گے تو اس کے اندر، ان کے اندر جو خیر اور تقویٰ کے جو رجحانات ہیں، جو ملکوتی رجحانات ہیں، جو روحانی ترقی کے امکانات ہیں، وہ ترقی پائیں گے، اور اس طریقے سے آخرت کی کامیابی کا راستہ ان کے لیے ہموار ہوگا، جو ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. لہذا جب نظام کی قائم کرنے کی بات آئی تو تلوار بھی آئی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، یہ جہاد کا وہ مرحلہ بھی آیا. باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو قائم کرنا، کیونکہ اسی میں نو انسانے کی سب سے بڑی فلاح ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. یہ ہے کام. یہ کام اب کس نے کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل بھی ہو گئی اور اختتام بھی ہو گیا. ختم نبوت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور آپ کی جو بعثت ہے، رسالت ہے، وہ تو قیامت تک کے لیے اور پوری نو انسانی تک کے لیے ہے. اس کام کو کرنا اب ہمارا، اس امت کا مشن قرار پایا، اس کے لیے کہا گیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو، محنت کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ اس کی راہ میں جہاد کا اور محنت کا حق ہے. اور اس کے لیے ہمارے سامنے اسوہ کاملہ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وہ جہاد ہے جو مکی دور میں ہو رہا ہے، وہ بھی جہاد ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، وہ پہلا حصہ ہے، وہ پہلا فیز ہے. پھر وہ بھی مرحلہ آیا کہ باطل کو جڑ سے اکھاڑ کر اور دین حق کو قائم کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں لینا پڑی. یہ سارے کے سارے مراحل ذہن میں رکھیے، اور اس کا تقاضا مجھ سے اور آپ سے ہے، اور اسی سے امریکہ ڈرتا ہے سب سے زیادہ. ان کے لیے تسلی یہ ہے کہ مسلمان جو ہے ابھی اللہ کے پیغام سے خود ہی غافل ہے، محجوب ہے. اگر اس قرآن کو کھول کر پڑھ لیا اور اس دین کے تقاضے سامنے آ گئے تو پھر ان کے لیے، تو اس شیطانی نظام کے لیے اس دنیا میں، اس زمین پر کوئی جگہ نہیں ہو. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ. اور یہ خطاب ہے، آپ بار بار پڑھیں گے قرآن مجید میں، مطالبہ ہو رہا ہے. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کس سے مطالبہ ہے؟ اور اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اس کام کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، قرآن کی دعوت پہنچانا، اس کی اللہ کے پیغام کو پہنچانا نوع انسانی تک، اور پھر اس دین حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا. ان مقاصد کے لیے جو بھی محنت ہوگی وہ جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ. اور ظاہر بات ہے کہ اس میں وقت بھی لگے گا، جیسے کہ لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا. توانائیاں بھی کھپیں گی، پیسہ بھی ہو خرچ ہوگا، انفاق، انفاق مال، جہاد بالمال. قرآن بار بار کہہ رہا ہے جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ. یہ ہے چوتھا تقاضا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ختم ہو رہا ہے، تو جو دوسری آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ کیوں یہ فرض کیا گیا، یہ جہاد کس لیے اس کا حکم ہو رہا ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ اے مسلمانوں رسول تو دین کی گواہی قائم کریں گے تمہارے سامنے، وہ تو محنت کر رہے ہیں. وتکونوا شہداء علی الناس، اور بقیہ نو انسانی کے سامنے دین کی گواہی تمہیں دینی. اور رسول نے جو دین کی گواہی قائم کی ہے وہ اپنے قول سے بھی قائم کی ہے، قرآن کا پیغام پہنچایا، اس کو کھول کر بیان کیا، اس کی وضاحت کی اور بار بار پہنچایا، حق ادا کر دیا تبلیغ کا، اور اپنے عمل سے نمونہ بن کر دکھایا کہ یہ جس بات کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اور اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہا ہوں اس کا مجسم نمونہ میں خود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسوہ کاملہ تھے. کردار سے وہ نمونہ پیش کیا. اور تیسرا لیول یہ ہے اس گواہی کا کہ وہ نظام حق، دین حق بھی قائم کر کے دکھا دیا، اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی ہے، کتنی جنگیں لڑی ہیں، کتنے غزوات ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں اس باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر دین حق کو قائم کرنے میں، لیکن یہ نمونہ قائم کر کے دکھا دیا کہ یہ ہے دین حق، یہ ہے اللہ کا نظام. تب گواہی مکمل ہو گئی ہر اعتبار سے، قولاً، عملاً اور اجتماعی سطح پر. تو اے مسلمانوں رسول تو تم پر، تمہارے سامنے اور اس عہد میں کر رہے ہیں یہ کام، اب اس کے بعد پوری نوع انسانی تک یہ فریضہ تمہیں ادا کرنا ہے. اور جیسے رسول نے اور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، جان مال کھپایا ہے، تمہیں بھی یہ کام کرنا ہوگا. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، لفظ حق جہادی میں اتنا زور ہے کہ اللہ کی راہ میں اتنا جہاد کرو جتنا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے. ہمارے یہاں محاورہ ہے نا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جانا، ایسے نہیں کہ سرسری سا حصہ لیا اور اپنا نام جو ہے اس نے اس پہ کسی طریقے سے پہنچا دیا، نہیں. وہ محنت اور کوشش اتنی کرو جتنی کہ اللہ کی راہ میں اس محنت اور کوشش کرنے کا حق ہے. یہ تقاضا اللہ کر رہا ہے ہمارا رب. یہ ہے پیغام، قرآن کا پیغام مسلمانوں کے نام. چنانچہ آخری آیات کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. فرمایا فاقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ. اگر یہ مسلمان، اے مسلمانوں اگر یہ دینی ذمہ داریاں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ ارکان اسلام کی پابندی بھی کرنی ہے، رب کی بندگی اختیار کرنی ہے، پوری زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں گزارنی ہے، پھر خدمت خلق کے کام کرنے ہیں، اور پھر سب سے بڑا خدمت خلق کا کام دعوت اور تبلیغ اور دین حق کو قائم کرنا، اس کے لیے جان مال کھپانا ہے اللہ کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ، یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آغاز کہاں سے کرو؟ فاقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دو. ارکان اسلام کی پابندی ابھی آج سے شروع کرو، اس میں ڈیلے مت کرو. یہ رب کے تقاضے ہیں، یہ پیغام ہے رب کا. اور واعتصموا باللہ، اور اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ، اس کے دامن کو تھام لو، اسی سے مدد طلب کرو کہ پروردگار اگلے جو مراحل ہیں جو سختر ہیں ان کے لیے تو ہمارا راستہ آسان کر دے، اس میں استقامت عطا فرما، اور ان کاموں کو بھی ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ رب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور کمر ہمت کسو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے آسان کر دے گا. ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. اور مولا کسے کہتے ہیں؟ دوست بھی ہے، حمایتی ہے، پشت پناہ، سپورٹر، تمہاری پشت پر وہ کھڑا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی عمدہ وہ حمایتی ہے اور کتنا عمدہ وہ مددگار ہے. تم یہ کام شروع کر دو گے تو وہ تمہارا مددگار بھی ہے، تمہارا حمایتی بھی ہے. یہ وہ مدد اور حمایت ہے جس سے آج ہم محروم ہیں بدقسمتی سے، اور وجہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے. یہ دین کے تقاضے ابھی آپ کے سامنے آئے ہیں، اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیے، یہ قرآن پڑھ کر سنایا آپ کو. آج مسلمان ان تقاضوں کو کس حد تک ادا کر رہے ہیں؟ جو پہلا ہی تقاضا ہے نماز کی پابندی، بمشکل 10% ہوں گے مسلمان جو اس کی پابندی کرو، بلکہ یہ بھی زیادہ ہے. باقی تو بہت دور کی بات ہے. رب کی وفاداری ہم نہیں کر رہے، ہم آج ابلیسی نظام کے وفادار ہیں. ابلیسی ثقافت، شیطانی ثقافت، کلچر، ہماری ساری ہمدردیاں اور وفاداری اس نظام کے ساتھ. تو پھر اللہ ہماری مدد کو کیوں آئے گا؟ پھر تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے اس وقت. اس وقت جو حالات ہیں وہ تو شکر ہے اللہ کا کہ اخبارات میں کم سے کم یہ حقائق جو ہیں وہ آ رہے ہیں، کچھ واویلا اٹھا ہوا ہے. امریکہ کس طریقے سے اپنے قدم جو ہیں یہاں پر پاکستان میں اپنے اور پھیلانے اور اپنے اثر و نفوذ کو بڑی شدت کے ساتھ بڑھانے پر تلا ہوا ہے، جس پر پھر آوازیں اٹھی ہیں کہ منی پینٹاگون بن رہا ہے یہاں پر. اور یہ جو کیری لوگر بل ہے جس کے بارے میں بڑے فتح کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، حکومتی پارٹی کی طرف سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، بڑی خیرات مل گئی ہے، اور اگلے 7 سال کے لیے ہمیں اتنا پہ جو ہے پیسہ ملے گا، وہ ملے گا کس طریقے سے وہ بھی سب کو معلوم ہے، کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں. اس کے عوض جو ہم نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا ہے، فروخت کر دیا، یعنی 80% غلام تو پہلے ہی ہم تھے امریکہ کے، اب جو رہی صحیح بقیہ جو حصے رہ گئے تھے جن میں ابھی غلامی سے ہم کچھ باہر تھے، اس کیری لوگر بل نے اس کو بھی کور کر لیا کہ 100% غلام بن جاؤ اب. اور ہماری بد نصیبی اور محرومی یہ کہ ہم اس پر خوش ہیں، سبحان اللہ، یہ بڑی کامیابی حاصل ہوئی. اور عجیب بات یہ ہے، اتنا اہم معاملہ ہے، قوم فروختند اونچے ارزاں فروختند، پوری قوم کو فروخت کرنے کا معاملہ ہو رہا ہے. کچھ ڈالرز کے عوض ہوتا ہے نا، وہ بھی ابھی آپ کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے، کس طریقے سے ملیں گے؟ وہ تو لاشیں گن کر دیں گے، اس کے اگینسٹ آپ کو ملیں گے، ایسے تھوڑی ملیں گے. لیکن اتنا بڑا معاہدہ کرنے کے لیے بھی پارلیمنٹ میں اس کو پہلے نہیں لایا جا رہا، اور وزیر اعظم صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ ابھی پارلیمنٹ میں اس کو لانا قبل از وقت ہوگا. سارے معاملات ہم طے کر لیں، فائنل کر لیں، حکومت کے ساتھ ہو جائے، اس کے بعد پارلیمنٹ میں آئے تو اس کے بعد اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے پھر کوئی. یہ تو وہ آیات مجھے یاد آ رہی تھی سورہ واقعہ کی، کہ پاکستان کی آزادی ہم خود اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں، نکل رہی ہے ہمارے ہاتھوں سے، سلپ ہو رہی ہے پوری طریقے سے. امریکہ بھی یکسو ہو گیا ہے پاکستان کی طرف، افغانستان میں تو قدم نہیں جما سکا وہ، لیکن یہاں تو غلام بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پہلے سے ہی، جو سربت سجود ہیں اس کے سامنے، ایک سے ایک بڑھ کر. لہذا یہاں ان کو سہولتیں ہیں. مشرف صاحب کے بعد انہیں ایک ایسی شخصیت اور مل گئی، اور یہ ہماری وہی قومی جرائم کی سزا ہے کہ ایسے شخص کو ہم نے خود اپنے سر پر بٹھایا ہے، جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری قوم جانتی ہے، اور وہ جیسے چاہے اس قوم کو فروغ کر دے. اور یہ کس چیز کی سزا ہے؟ وہ ناشکری کی. اللہ نے تو ہمیں یہ ملک عطا کیا تھا، موقع دیا، وسائل دیے، سب کچھ دیا، ایٹمی صلاحیت تک دے دی، لیکن ہم ناشکرے ہی رہے. ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کے نظام کو یہاں نہیں آنے دیں گے. جو شخص شریعت کا نام لے گا وہ گردن زد نہیں ہوگا اس ملک کے اندر. ہم معصوم بچوں کو بھی رون ڈالیں گے اور پیس ڈالیں گے. شریعت کا نام لیتے ہو تو اس کی سزا مل رہی ہے. نچ آیات وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حین اذن تنظرون، جس وقت وہ جان حلق تک پہنچتی ہے، تمہارا کوئی عزیز ہے، اس پر نزا کا عالم تاری ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے اس وقت یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. وانتم حین اذن تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم اس وقت تمہارے مقابلے میں اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے اس کی جان قبض کر رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو لیکن کر کچھ نہیں سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کوئی خصوصی فضل فرمائے تو یہ ملک جو ہے وہ بچ سکتا ہے، ورنہ ہم اپنے ہاتھوں ہی اس کو فروغ کر کے اور جو کچھ درد اور احساس رکھتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بے بس، بے بسی کی تصویر یہ ہے اس وقت کی صورتحال. درجہ بدرجہ ہم کہاں پہنچے ہیں. میں تو عرض کیا تھا کہ پشاور میں بھی میں دیکھ کر آیا ہوں، جگہ جگہ امریکیوں نے اڈے بنا رکھے، کہیں یو این کے کسی نہ کسی ادارے کے حوالے سے، کہیں یو ایس ایڈ کے حوالے سے، کہیں آپ کا یہ بلیک واٹر والے جو ہیں وہ آ گئے ہیں، وہ ایکس ای زی کے نام سے کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے علاقے خریدے جا رہے ہیں، بڑے بڑے علاقے کرائے پہ لیے جا رہے ہیں. کوئی نہیں ہے کوئی ان کا راستہ روک سکے کوئی اس معاملے میں. یہ ہماری جو قیادتیں ہیں، سیاسی قیادتیں، انہیں کیا ہوا ہے؟ اپنے ہاتھوں سب کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا. لیکن یہ کہ بچانے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابھی بھی اللہ کی ذات ہے. ہوا مولا کم، فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہے، تم اس کے وفادار بن جاؤ، مانتے ہو اس کو واقعی اپنا رب جو ہے عملی طور پر تسلیم کر لو، تو وہ مشکل وقت سے بھی تمہیں نجات دلا سکتا ہے. وہی ہے واحد سہارا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس انجام بس سے بچائے اور ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی اور اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.